أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام آية نمبر 70 اوكي الحمد لله آية نمبر 73 سے ان شاء الله 92 تک ہم کریں گے تفسیر دیکھتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وہ رب وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے جس میں پہلا تعارف تخلیق سے دیا گیا اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کہ وہ تخلیق کرنے والا ہے پیدا کرنے والا ہے کس کو تمام آسمانوں کو اور کس کو زمین کو اچھا اب جس نے پیدا کیا وہی مالک ہوتا ہے اور جس نے پیدا کیا اور جو مالک ہے اسی کی حکومت ہے اسی کی بادشاہت ہے حکمرانی کا حق بھی تو پھر اسی کو ہے نا تو یہ فیئر بات ہے نا کہ پھر جو ان جگہوں پہ رہے گا وہ بھی پھر اسی کی مانے گا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں پھر ان کو اطاعت کس کی کرنی ہے مالک کی اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ اگر نافرمانی کرنی ہے تو اللہ کی زمین سے نکل جاؤ اور جا کے کہیں اور کرو کہاں جاؤ گے آسمانوں کی طرف جاؤ وہ بھی اللہ کے پیدا کردہ تو اللہ ہی نے تخلیق کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق یہاں پہ ایک ایڈیشنل جو لفظ ہے بالحق یہ سمجھنے کا ساتھ حق کے کیا مطلب ہوا کہ ساتھ حق کے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ برحق پیدا کیا ہے صحیح پیدا کیا ہے یعنی کوئی خطا نہیں ہے اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے اس کے اندر اور باطل نہیں ہے یہ یعنی بے مقصد نہیں ہے یہ ربنا ما خلقت هذا باطلا ہے نا اس سورہ آل عمران میں پڑھتے ہیں یعنی بیکار نہیں ہے ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جیسے وہ اب کہتے ہیں یہ لوگ اپنے ہندو لوگ ان کے کہ ہمارا ایشور کہتا ہے کہ یہ خدا نے ایک کھلونا بنایا اور کھیلنے کے لیے تو جب اس کا جی بھر جائے گا تو اس کھلونے کو توڑ دے گا تو ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے پرپز کے ساتھ بنایا کوئی مقصد ہے اس کا اور ایسے ہی دل بہلانے کے لیے نہیں بنایا بلکہ یہ حق ہے بالکل یعنی جس میں سچائی ہے سچائی کی بنیاد پہ اس کو قائم فرمایا ٹھیک ہے اور آسمانوں اور زمین کے درمیان بھی جو کچھ ہے پھر ان کو بھی پیدا کرنا اللہ ہی کا کام ہے اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے تو یہ فضول نہیں ہے یہ مقصد سے بنایا گیا ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہے اب وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا کیا چیز وہ کہے گا ہو جا یعنی جب چاہے گا بنایا اس نے ہے نا جب چاہے گا اس کو ختم کر دے گا اس سارے نظام کو آسمانوں اور زمین کے ان کو لپیٹ دے گا ان کو ان کے جیسے کہا جاتا ہے کتابوں کا تومار ہوتا ہے اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے ایسے نہیں وہ اسکرول کر دیتے اسی طرح آسمان اور زمین اور اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا صرف ایک کن کہنے کی دیر ہے بس کن دیٹس اٹ قولہ الحق اس کی بات بالکل سچی ہے اس کا فرمان حق ہے یعنی اس کا صرف اتنا کہہ دینا یہ حق ہے کوئی چیز بھی اس کے ہاں تو باطل نہیں ہے نا وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کے لیے بادشاہی ہے یوم ينفخ في الصور جس دن سور میں پھونکا جائے گا جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی اسی کے لیے یہ کیوں کہا گیا اس دن بادشاہی اسی کے لیے بادشاہ تو آج بھی اللہ کی ہے نا لیکن اس دن کیوں کہا گیا اس لیے کہ آج تو دیکھیں دنیا میں اور بہت سے بادشاہ بنے ہوئے بہت سے لوگ ہیں کلیم کرتے ہیں کہ ہم ہیں بادشاہ اور ہم سے زیادہ بڑا کوئی نہیں ہے اور یہ اس دن غیب کا پردہ اٹھ جائے گا اور سارے بادشاہوں کو یہ نظر آ جائے گا کہ اصل بادشاہت کس کی ہے سب مان لیں گے اس کی بادشاہت کو اور جھک جائیں گے اس رب کے آگے اور سب کی بادشاہتیں ختم ہو جائیں گے اس دن تو اللہ تعالیٰ نے آج تو خود اختیار دیا ہوا نا خود ہی یہ چیزیں دیں عالم الغیب والشہادہ وہ عالم ہے جاننے والا غیب کا اور حاضر کا یہ غیب جو ہے نا، غیب اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اصل ہمارے لیے غیب. تو ہماری زبان میں بتایا گیا کہ جو تمہارے لیے غیب ہے وہ اس کا بھی جاننے والا ہے، جو تمہارے لیے حاضر ہے وہ اس کا بھی جاننے والا ہے، ورنہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں. غیب کے خزانے کی کنجیاں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اسی کے پاس ہے، اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، یہ ہماری لینگویج کا ورڈ ہے، اس کے لیے سب کچھ ہی ظاہر ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکیم میں الٹیمیٹ وزڈم جو ہے نا اس کے پاس ہے، وہ اپنی حکمت کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور جب وہ سمجھے گا کہ اب اس کو ختم کر دینا چاہیے تو اس وقت ختم کر دے گا، اور وہ باخبر ہے ہر ایک جو فیصلہ فرماتا ہے وہ پوری طرح باخبر ہونے کی وجہ سے حکمت کے ساتھ فیصلے فرماتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے نا. جس کو خبر ہوگی دیکھیں وہی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، اور ایک کوئی ہے جس کو خبر ہی نہیں ہے، کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے کئی چیزیں ان نون ہیں، تو وہ تو صحیح فیصلہ ہی نہیں کر سکے گا. ایک جج ہے، جب تک کہ وہ باخبر نہ ہو، اسی لیے تو وہ وٹنسز کو لے کر آتے ہیں، تبھی وہ کوئی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، اس لیے اس کا ہر فیصلہ صحیح ہے. تو اب اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں، جو بہت زیادہ اس کی تفسیر بیان فرمائی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس دن کہے گا نا کن فیکون، تو وہ ہو جائے گا، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی، یہ قیامت کے لیے. تو وہ کس طرح سے، یہ بات ہے طبرانی کی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے پیدائش کے بعد ہی سور کو پیدا کر دیا تھا، نے جس وقت یہ پیدا کیے تھے نا اسی وقت ان کو ختم کرنے کا جو سسٹم ہے وہ بھی اسی وقت پیدا کرتے تھے، سور سے ہی ختم ہوگا. اور اسے اسرافیل علیہ السلام کو دیا تھا، وہ اسے لیے ہوئے ہیں اور عرش کی طرف نگاہ جمائے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہو اور میں اسے پھونک دوں. اللہ اکبر، یعنی اس وقت بھی اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں سور لے کے کھڑے ہوئے، اور ان کی نظر اس وقت کہاں ہے؟ عرش کی طرف. اور وہ انہوں نے کان لگائے ہوئے ہیں اور نگاہ جمائی بھی ہے، کس وقت اللہ تعالیٰ کا کیا حکم آئے، کن، بس ہو جا، تو بس سب ختم ہو جائے گا، وہ اس میں پھونک مار دیں گے، اینڈ دیٹس اٹ. تو یہ اتنا بڑا، یہ یعنی ایسی چیز ہے، ایک بہت زبردست بڑی چیز، جس کا جو جس کو کہتے ہیں سرکمفرنس کہہ لیں گے، آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، اس کے دائرے کی چوڑائی جو ہے، جو اس کے دائرے کی چوڑائی ہے نا اتنی بڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کس طرح نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤں، حالانکہ سینگ والے نے، یعنی یہ سور والے نے اپنے منہ میں سور ڈال رکھا ہے اور وہ غور سے سن رہا ہے کہ کب اس میں پھونک مارنے کا حکم دیا جائے، تو میں اس میں پھونک مار دوں. تو یہ حدیث جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ بڑی دشوار گزری، بہت ان کو بھاری لگی کہ لا ایسا ہے، اتنی قریب ہے قیامت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یوں کہو، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور ہم نے اللہ پہ ہی توکل کیا، توکل. اللہ اکبر، یعنی اتنی نزدیک قیامت ہے کہ ادھر بس اتنی دیر ہے کہ اسرافیل علیہ السلام پھونکے اور قیامت برپا ہو جائے گی. اور احادیث میں آتا ہے کہ تین نفخے پھونکے جائیں گے، پہلا گھبراہٹ کا، دوسرا بے ہوشی کا، اور تیسرا اللہ رب العالمین کے آگے کھڑے ہونے کا. جو پہلا نفخہ پھونکنے کا اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا، تو اس سے آسمان اور زمین کی تمام مخلوق اس طرح گھبرا اٹھے گی، سوائے جس کو اللہ چاہے گھبراہٹ سے بچانا، اس کے علاوہ. اور صحابہ نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کون ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ گھبراہٹ سے بچا لے گا، تو وہ فرمایا تھا کہ شہداء جو ہیں، شہداء بھی اللہ کے ہاں زندہ ہیں نا، تو وہ گھبراہٹ سے بچے ہوں گے. تو یہ حکم ملتے ہی جب وہ اس میں پھونکیں گے، تو اتنی زبردست، اتنی بلند، زوردار چیخ جیسے ہوگی، اس طرح آواز آئے گی، پہاڑ اس کی وجہ سے بادلوں کی طرح چلنے لگیں گے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا ہر وقت کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، کہ ایسے ہوگا، یہ کس طرح سے سٹارٹ کیسے ہوگا؟ جب وہ آواز آئے گی، اتنی زور سے آواز ہوگی کہ اس آواز سے اگر پہاڑوں کا یہ حال ہے، خاص طور پہ پہاڑوں کا ذکر ہے، کہ ان کا اگر یہ حال ہوگا تو پھر باقی مخلوق کا کیا حال ہوگا؟ ہم تو پہاڑوں سے بہت کمزور ہیں، وہی بادلوں کی طرح ایسے ہو جائیں گے، ریت ریزا ریزا، اور زمین میں اتنا زبردست زلزلہ آئے گا، اس طرح یہ تھر تھر کانپتی ہوگی، جیسے یہ ٹریمبل کر رہی ہوگی، جیسے کوئی کشتی جو ہوتی ہے وہ دریا کے بیچ میں جب زبردست طوفان آ جاتا ہے تو دیکھا ہے وہ کیسے ویوز اس کو اٹھا اٹھا کے ادھر پھینکتی ہیں، کبھی ادھر پھینکتی ہیں، اور وہ غوطے کھا رہی ہوتی ہیں. یا پھر آپ نے کبھی کوئی چیز لٹکی بھی دیکھی ہو کہ بہت زبردست اگر جیسے طوفان آتا ہے، ہوا چلتی ہے، تو اگر کوئی لٹکی ہوئی چیز ہے تو کیسے وہ ہلتی ہے، اسی طرح زمین اتنی زور سے ہلے گی. اور وہ آتا ہے نا کہ یوم ترجف الراجفہ تتبعہ الرادفہ قلوب یوم اذن واجفہ، جس دن لرزنے والی لرز جائے گی، پھر پیچھے آنے والے اس کے پیچھے آئے گی، بہت سے دل اس دن لرز رہے ہوں گے. تو واقعی زمین اتنی زور سے ہلنے لگے گی، اتنی زور سے جھولنے لگے گی. یہ اس وقت کی باتیں ہیں، یہ جو پہلا نفخہ ہوگا، یہ اس وقت کی کیفیت ہے، اس وقت کلیجے الٹنے لگیں گے، استغفر اللہ، اور لوگ ادھر ادھر گرنے لگیں گے، مائیں اپنے دودھ پیتے بچے بھول جائیں گے، حامل عورتوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی اتنی شدت ہوگی اس وقت کی. اور یہ جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، یہ بھی گھبراہٹ اور پریشانی کے مارے بھاگتے بھاگتے زمین کے کناروں پہ آ جائیں گے، یہاں سے پھر ان کو فرشتے مار مار کے ہٹائیں گے. لوگ اتنے پریشان حال ہوں گے، اتنے ان حواس باختہ ہوں گے، یعنی بالکل باولے جیسے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کوئی نشے میں ہوتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن قیامت کا زلزلہ ہی اتنا شدید ہے کہ ایسے لگے گا کہ نشے میں، کوئی پناہ کی جگہ نظر نہیں آ رہی بھی. اب سوچیں نا کہ پہاڑ اگر اڑ رہے ہیں تو مکان ہی ہمارے کہاں جائیں گے، یہ بلڈنگس کہاں جائیں گی؟ ایک ذرا سا زلزلہ آتا ہے تو کیا قیامت برپا ہو جاتی ہے، کیسی چیخو پکار ہوتی ہے. تو جو قیامت کا زلزلہ ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ بہت شدید ہے، تو وہ سوچے کہ اس وقت کیا ہوگا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت بھاری چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. تو یہ آسان نہیں ہوگا انسانوں کے لیے سہنا، ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے لیکن سب اپنی اپنی مصیبت میں پڑے ہوں گے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا کہ ایک دم زمین پھر پھٹنی شروع ہو جائے گی، کہیں ادھر سے پھٹ رہی ہے، کہیں ادھر سے پھٹ رہی ہے. اب تو بالکل ہی حالت لوگوں کی ورس ہو جائے گی، کہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں نا یہ کہ ہو کیا رہا، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی کہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ آج اگر زلزلہ آتا ہے تو دوسری جگہ محفوظ ہوتی ہے، یہ تو پوری زمین پہ آ رہا ہے. کوئی اس دن آپ کی خبریں دینے والا نہیں ہوگا، کوئی میڈیا چل نہیں رہا ہوگا، کوئی کسی کی چیزیں نشر نہیں ہو رہی ہوں گی، سب لوگ ایسی کیفیت میں ہوں گے، کلیجے کپ کپا رہے ہوں گے، دل الٹ رہے ہوں گے، اتنا غم ہوگا، اتنا صدمہ ہوگا جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، اللہ وہ دن ہمارے لیے آسان فرما. اسی لیے تو وحشی جانور بھی آ جائیں گے، لوگوں میں گھلے ملے پھریں گے، کیونکہ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا. جو آسمان کی طرف لوگ نظر اٹھائیں گے تو دیکھیں گے وہ بھی گھل رہا ہے، وہ بھی پھٹ رہا ہے، ستارے جھڑ رہے ہیں، سورج چاند بے نور ہو رہے ہیں. ہاں مردے جو ہوں گے ان کو کچھ نہیں پتا ہوگا، اور اسی طرح چلتا رہے گا، یہی حالت رہے گی جب تک اللہ چاہے، بہت عرصے تک گھبراہٹ کا عالم رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ یہ بے ہوشی کا یا موت کا، جس کو بھی آپ کہنے، اس نفخے کو پھونکیں، پھر یہ دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا. اس سے پہلے جتنی، اب آپ خود سوچیں یہ جو اس وقت کی ٹیکنالوجیز ہیں، اس وقت کی کتنی چیزیں لوگوں نے بنا دی ہوئی ہیں، کوئی سیٹلائٹس ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، کوئی بھی انفارمیشن نہیں دے سکے گا کہ قیامت آنے لگی ہے یا زلزلہ آنے لگا زمین پہ یا اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے، جس جو آج تک کبھی نہیں آئی. چھوٹی چھوٹی تباہیوں کا وہ بتاتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں، ہاں خود سوچیں کہ اتنی بڑی تباہی آئے اور کسی کو بھی نہیں خبر ہے اور سب اپنے کاموں میں مشغول ہیں. تو یہی حالت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، بہت دیر تک. پھر اس کے بعد پھر دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا، تو وہاں سے پھر لوگ مرنے لگیں گے، سب مر جائیں گے. ملک الموت اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ زمین اور آسمان کی تو ساری ہی مخلوق مر گئی، مگر جسے تو نے چاہا تو اللہ تعالیٰ باوجود علم کے سوال کرے گا، یہ بتاؤ باقی کون ہے؟ وہ جواب دیں گے، تو باقی ہے، تو حی ہے، قیوم ہے، تجھ پہ کبھی فنا نہیں ہے، اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور جبرائیل اور میکائیل، اس وقت عرش کو زبان ملے گی اور وہ کہے گا اے پروردگار، کیا جبرائیل اور میکائیل بھی مریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے اپنے عرش سے نیچے والوں پر سب پر موت لکھ دی، چنانچہ یہ دونوں بھی فوت ہو جائیں گے۔ پھر ملک الموت رب جبار و قہار کے پاس آئیں گے اور خبر دیں گے کہ یا اللہ، جبرائیل اور میکائیل بھی انتقال کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو جب موت آئے گی نا، اتنی زبردست زور سے چیخ ماریں گے۔ تو ملک الموت جواب دیں گے، باقی ایک یا اللہ تو رہ گیا جس پہ کوئی فنا نہیں ہے، تیرے عرش کے اٹھانے والے رہ گئے ہیں، اور ایک میں رہ گیا ہوں۔ پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سے سور کو عرش لے لے گا، اور ملک الموت حاضر ہو کے عرض کریں گے، یا اللہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اب باقی کون رہ گیا، وہ ملک الموت جواب دیں گے، ایک تو جس پہ موت ہے ہی نہیں، اور ایک تیرا غلام میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو بھی تو میری ایک مخلوق ہے، تجھے میں نے ایک کام کے لیے پیدا کیا تھا جسے تو کر چکا ہے، اب تو بھی مر جا۔ چنانچہ وہ بھی مر جائیں گے، اب ایک اللہ اکیلا باقی رہ جائے گا اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے وہ اکیلا تھا، اسی طرح اکیلا ہوگا۔ پھر آسمان اور زمین کو اس طرح لپیٹ لے گا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ کاغذ کو لپیٹ لیا جاتا ہے، اس طرح پھر تین دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو الٹ پلٹ کرے گا، فرمائے گا میں جبار ہوں، میں کبریائی والا ہوں۔ پھر تین مرتبہ فرمائے گا، آج ملک کا مالک کون ہے؟ کوئی نہیں ہوگا جو جواب دے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے، اللہ واحد قہار۔ اور پھر اس کے بعد پھر سے سور پھونکا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے، وہ پھر سور پھونکیں گے، اور پھر مخلوق کو زندہ کیا جائے گا، اور وہ اللہ کے حضور کھڑی ہوگی۔ یعنی اس سے پہلے کتنے سارے یہ مرحلے ہیں، اس کی بھی ڈیٹیل آتی ہے کہ ایسے روحیں اپنے اپنے جسموں میں یہ نوسٹرلز نتھنے ہیں نا ناک کے، اس کے تھرو جائیں گی اور روح سارے جسم میں دوڑ جائے گی، پھر لوگ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے۔ تو اللہ اکبر، یعنی انتہائی مشکل دن جو آنے والا ہے۔ اسی کو یہاں پہ فرمایا کہ بس ایک کن کہنے کی دیر ہے، اور دیکھو سارا نظام کیسے ختم ہو جائے گا۔ اس کی بات حق ہے، وہ غیب کا عالم ہے، اور بادشاہی اس دن اسی کے پاس ہوگی۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، اور یہ قصے کی یہاں پہ کیا مناسبت ہے؟ میں نے آپ کو بتایا سورۃ الانعام مکی سورت ہے، مشرکین مکہ سے خطاب کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ ان کو بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ تم جن کو مانتے ہو اپنے بڑے، ابراہیم علیہ السلام کی تو بڑی عزت کرتے تھے اور کہتے تھے ملت ابراہیم سے ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہیں، تو تم جو اتنی ان نبی کے مان نہیں رہے اور توحید کو مان نہیں رہے، تو دیکھو تو صحیح ذرا ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، ان کی تو ساری زندگی توحید کا پیغام دیتے ہوئے گزری، اور شرک سے ان کو کتنی نفرت تھی، اور کیسے انہوں نے اپنی قوم کے اندر شرک کی مذمت کی، اور ان کو کیسے سمجھایا تم انہیں ابراہیم کی کہتے ہو کہ تم ماننے والے ہو، تم انہیں ابراہیم کو اپنے بڑے سمجھتے ہو، دیکھو ان کی زندگی کو۔ تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اب اگلی آیات اسی بارے میں آ رہی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لی ابیہی اپنے باپ سے، آزر آزر۔ اب یہاں پہ ایک سب سے پہلے آپ کو بات بتا دوں کہ اس کے اندر آپ کو تفاسیر میں بہت زیادہ ڈفرینس آف اوپینین نظر آئے گا کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا یا آزر ان کا چچا تھا، کیونکہ عربک میں چچا کے لیے بھی اب باپ کا لفظ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کیا چچا تھا یا باپ تھا، واللہ عالم۔ باقی یہ رہا کہ تورات میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تاریخ کہا لکھا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے یہاں پہ اس کی تصحیح کی گئی ہو کہ نہیں باپ کا نام آزر تھا، یا بعض کہتے ہیں کہ نہیں اصلی نام اس کا تاریخ تھا اور اس کا لقب تھا آزر۔ باہر کیف، ہمیں نام سے کیا لینا دینا، اصل بات تو یہ کہ ہم میسج کو سمجھیں بجائے اس کے اوپر ہم بحثیں کرتے ہیں۔ بس آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ، لیکن بہت زیادہ لوگ اس لیے بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آزر ان کا باپ تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ پیغمبر کا باپ کافر ہو سکتا ہے،
تو اس لیے وہ کسی نہ کسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو منوائیں کہ یہ نہیں, یہ تو باپ ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو تھا ہی چچا. خاص طور پہ شیعہ لوگوں میں تو تورات میں جو نام آیا طارق, وہ کہتے ہیں وہ نام تھا باپ کا, یہ تو ہے ہی نہیں باپ, یہ تو ہے ہی چچا, کیونکہ ان کو یہ پروو کرنا ہوتا ہے کہ انبیاء کے ماں باپ کافر نہیں ہو سکتے. حضرت علی کے بھی باپ جو تھے وہ کفر پہ نہیں مرے تھے, ابو طالب. تو وہ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں. اینی ہاؤ, ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیا کہا, یاد کرو. اذ کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو. کوئی بات جو ہوتی ہے نا, جب وہ کوئی یعنی ایسی بات ہو جائے, قصہ بہت پہلے کا, تو ہم کہتے ہیں نا یاد کرو وہ زمانہ, یاد کرو وہ بات. تو اللہ تعالیٰ نے یاد کرائی, اس کے لیے اذ کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب دیکھیں ہزاروں سال پہلے, کوئی 4000 سال پہلے کا یہ قصہ ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے, 2000 سال پہلے کی بات ہے یہ. تو اتنا پرانا یہ قصہ ہے, اس پرانے قصے کو اللہ تعالیٰ جو جس دور کو نہ ہم نے دیکھا نہ ہم ان لوگوں کو ہم نے دیکھا, صدیوں پرانا واقعہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لے آ رہا ہے. کیونکہ ایک توحید والا کیسے اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا, ایک بیٹا کیسے اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہے, ایک زندہ منظر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کر دیا. کیا کہہ رہا بیٹا باپ سے, اتتخذ اصناما آلہا, کیا تو بناتا ہے بتوں کو الہ, کیا تو بتوں کی پوجا کرتا ہے. سورہ مریم میں یہ بھی آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, ابا جان مجھے اس بات کا بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے اور شیطان کے ساتھی بن کر رہے. تو یعنی بہت کنسرن تھے اپنے باپ کے بارے میں کہ آپ بتوں کی پوجا کرتے, کیونکہ ان کی جو ساری قوم تھی نا وہ بتوں کو بھی پوجتی تھی, ستاروں کو بھی پوجتی تھی, اور یہ اپنے جو بادشاہ تھے ان کو بھی پوجتی تھی. یعنی کسی طرح کا انہوں نے شرک نہیں چھوڑا تھا, اور پھر اتنے سارے بتوں کو یہ پوجتے تھے, یعنی ایک دو بت نہیں تھے, ان کے ہزاروں بت تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کی پوجا کرتے ہیں. اور انی اراک و قومک فی ضلال مبین, میں تو دیکھتا ہوں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی, فی ضلال مبین یعنی کھلی گمراہی میں. یعنی صاف طور پہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, یہ نہیں کہ کوئی ڈکی چھپی بات, کوئی یہ ادھر سے ادھر کر کے بات, نہیں, بالکل صاف طور پہ اپنے باپ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ آپ تو آپ بھی اور آپ کی قوم بھی کھلی گمراہی میں. یہ گمراہی کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں, آپ بھٹک گئے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ماں باپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو احسن طریقے سے ان کو سمجھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ بدتمیزی نہیں ہے, یہ بے عزتی نہیں ہے. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کو سمجھایا. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو کہہ دیا اگر کہ آپ نے یہ غلط کر رہے ہیں تو پھر وہ بڑی بے عزتی ہو جائے گی اور ایسے ہو جائے گا, نہیں, یہی ان کی خیر خواہی ہے. ان کو دعوت دین دینی چاہیے ہمیں, ان کو اگر غلط عقیدہ ہے تو اس غلط عقیدہ پہ ان کے ساتھ ریزننگ کر سکتے ہیں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے, ادب کے ساتھ. تو وہی ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ کر رہے ہیں. اور دوسرے یہ کہ جو غلط ہے عقیدے میں, جو غلطی ہے اس کو غلط قرار دینا, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اب ٹھیک ہے آپ بھی صحیح کرتے ہیں ہم بھی صحیح کرتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, آج کل تو یہی چیز ہے نا. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح, نوری, ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو, ملکوت السماوات والارض, بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. یہ کس چیز کی ہے کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا مشاہدہ کرایا؟ یہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آبزرویشن کرائی اللہ تعالیٰ نے. کیا دکھایا؟ ایک تفسیر میں یہ بھی آتا ہے, تفسیر طبری میں مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے 7 آسمان کھل گئے, حتیٰ کہ عرش بھی, پھر انہوں نے ان کو دیکھ لیا, اور ان کے لیے 7 زمینیں کھل گئیں اور انہوں نے ان کو بھی دیکھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے آبزرویشنز کرائیں کائنات کی. یہ بھی آتا ہے, امام ابن جریر نے کہا کہ ملکوت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان اور زمین کا ملک دکھایا, اور جو چیزیں ان میں پیدا کی گئی ہیں, مثلا چاند, سورج, ستارے اور جانور وغیرہ, اور ان کے تمام امور کے ظاہر اور باطن دکھائے. تو یہ بھی کہا گیا.
تو اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور آپ سے کسی نے کہا میں نے آج سے پہلے آپ کو زیادہ خوش نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا ایسا کیوں نہ ہو, میرے پاس میرا رب خواب میں نہایت حسین صورت میں آیا اور اس نے کہا ہے محمد یہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں. میں نے کہا تو ہی خوب جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا بازو میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کو جان لیا. پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. ٹھیک ہے, یہ مسند احمد میں ہے, ترمذی میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تمام حکومت اور مخلوق وغیرہ دکھائی ابراہیم علیہ السلام کو تاکہ اس کی حقیقت جان لیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ان کو معرفت ہو جائے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. ایمان تو پہلے ہی ہوتا, ایک ایک یقین ایک جو چیز کو دیکھ کے ہوتا ہے نا وہ ایک الگ, جیسے کہ وہ نہیں ہے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے دکھا کے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. وہ جو پرندوں والی بات تھی, ڈفرینٹ پہاڑوں پہ رکھے تھے اور پھر اس کے بعد وہ اڑتے ہوئے آئے تھے, ہم پڑھ چکے ہیں یہ بات. تو یہ دیکھیں کہ یقین کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو ایمان نہیں ہے اس چیز پہ. لیں گے ایمان تو ہے لیکن مشاہدہ کرنا چاہتے, آبزرویشن کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آگے یہ بہت مشہور واقعہ آتا ہے. انشاءاللہ ہم پہلے تلاوت سنتے ہیں پھر اس کے بعد اس واقعے کو ہم دیکھیں گے. سب کو الحمدللہ اس واقعے کا پتہ ہے لیکن تلاوت سنیں انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں.
وهو الذي خلق السماء ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
یہ وہ واقعہ ہے جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ستارے کو دیکھا, پھر چاند کو دیکھا, پھر سورج کو دیکھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ریزننگ کی. تو ہمارے یہاں یہ شاید بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیزیں دیکھ کے پھر رب کو پہچانا, ایسا نہیں ہے بالکل. ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ سارے کوسچن آنسر یہ کیوں کیے, پہلے یہ سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے. اللہ کی پہچان ان نو وائس ہے جی, اب دیکھیں وائس آ رہی ہے, اب ٹھیک ہے آواز, اچھا الحمدللہ. ابراہیم علیہ السلام پہلے سے اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے, یہ نہیں تھا کہ وہ اب دیکھ کے سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ چاند اور یہ ستارے اور پتہ نہیں یہ ہے خدا, نہیں. ان اس کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے سورۃ الانبیاء 51 اور 52 آیت میں, اور بے شک ہم نے پہلے ہی سے ابراہیم کو ہدایت عطا کر دی تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے, اور جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیسے بت ہیں جن کی پرستش پر تم جمے بیٹھے ہو. یعنی ابراہیم علیہ السلام کوئی ان کو دیکھ کر نہیں ایمان لے کر آئے تھے. یاد رکھیں انبیاء کبھی بھی پوری زندگی انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا ہوتا, ایون صدیقین نے نہیں کیا ہوتا, حضرت ابوبکر صدیق نے پوری زندگی کبھی شرک نہیں کیا تھا. تو انبیاء کہاں سے کر سکتے, ان کا تو مرتبہ اس سے بھی زیادہ بلند ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کبھی شرک کرنے والے نہیں تھے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ وہ ریزننگ کر رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ. جیسے ہم نہیں ہوتا ایک ہائپوتھیسس دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو پروف کرتے ہیں, ایسا ہے نہیں, اچھا پھر اس کے بعد اس کے پروف دیتے ہیں. تو وہ ایک بات کر رہے ہیں انہی کی بات کو اور پھر اس کے بعد اس کی ریزن دے کے پھر اس کو نگیٹ کر رہے ہیں. یہ بڑا اچھا ایجوکیشن دینے کا طریقہ ہے. اچھا ایک بات اور آپ کو بتا دوں جو پچھلی آیت سے بات ہے, کہ ایک حدیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ سے ملاقات کریں گے آزر سے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تھے تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے صحیح سلامت نکل آئے تو ظاہر علیحدگی ہو گئی تھی، باپ نے کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، اب تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، یہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے معافی مانگتا رہوں گا، وہ بڑا مہربان ہے۔ تو اپنے باپ کی زندگی تک وہ استغفار کرتے رہے تھے باپ کے لیے، لیکن جب مرتے ہوئے بھی وہ شرک سے باز نہیں آیا تو استغفار بند کر دی تھی انہوں نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا ایک وعدے کی وجہ سے تھا، انہوں نے وعدہ کیا تھا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ اس کو موت بھی اس کے اوپر آئی ہے کفر پہ، تو پھر نہیں انہوں نے استغفار کی۔ تو قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھیں گے اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہے گا، بیٹا آج میں تیری کسی بات کی مخالفت نہیں کروں گا، یعنی میں تمہارے آج نہیں نگلیٹ کرتا، آج میں تمہاری ساری بات مانوں گا۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نا اتنے نرم دل ہیں، نا اتنے زیادہ نرم دل ہے کہ اس وقت اللہ سے دعا کرنے لگیں گے، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، یعنی اس سے زیادہ رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جو ہے آج ساری مخلوق کے سامنے جہنم میں ڈالا جائے، رحمت سے تیری دور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اپنے پیچھے کی طرف دیکھو، دیکھیں گے تو ایک بجو ہوگا، ایک اینیمل چھوٹا انسیکٹ کیچڑ میں لتھڑا کھڑا ہے، اور اس کے پاؤں پکڑے جائیں گے اور آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا آج تو آپ کو بات یہ بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی، جیسے آپ یہ اس میں دیکھتے ہیں بچوں کے کارٹون ہیں یا اس کے اندر ہے، وہ ایک چیز ہوتی ہے وہ دوسری میں ایک دم چینج ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو اللہ تعالیٰ ایسے کنورٹ کر دیں گے ایک بجو میں، اور اب تو نہیں نا کوئی رسوائی ہوگی، کسی کو نہیں پتا یہ بجو ان کا باپ ہے، اس کو اٹھا کے پھر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں دکھائی تھی، ابراہیم علیہ السلام توحید پر تھے ہمیشہ سے، نہ کبھی انہوں نے سورج چاند کو پہلے الہ سمجھا تھا نہ کبھی بعد میں سمجھا۔ اور یہاں پہ اب وہ قوم کے سامنے جو ریزننگ کر رہے ہیں وہ اب آپ دیکھیں۔ فلما جن علیہ اللیل رعا کوکبا، اب اس نے جب دیکھا جب چھا رہی تھی اس پر رات، اس نے دیکھا ایک کوکب، ایک ستارے کو دیکھا۔ قال ھذا ربی، اس نے کہا یہ میرا رب ہے، یعنی یہ میرا رب ہے کا مطلب کہنے کا نہیں کہ یہ میرا رب ہے یعنی یہ میرا رب بن گیا، یہ نہیں، یہ میرا رب ہے۔ اب میری ٹون سے آپ کو سمجھ آ رہی، یہ میرا رب ہے، آپ لوگ مجھے کہتے ہو نا یہ میرا رب ہے، تو یہ میرا رب ہے، اس میں کیا ہے؟ ایک سائن آف ایکسکلیمیشن اگر آپ ڈالیں اینڈ میں تو آپ کو پتا چلے گا نا کہ ایک طرح سی حیرت کہ یہ ہو سکتا ہے میرا رب، یعنی یہ ہے میرا رب۔ کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا نا ستاروں کو پوچھتے تھے، اور یہ پوچھتے تھے فرشتوں کو بھی، اور یہ سوچتے تھے کہ ان کی روزی وغیرہ وہ بڑھاتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، اور یہ جو آسمان پہ چیزیں ہیں چاہے ستارے ہیں، مطلب خاص طور پہ کس ستارے کو پوچھتے تھے؟ زہرہ ستارے کو۔ زہرہ ستارہ نا بہت چمکدار ستارہ ہے، تو اس کو پوچھتے تھے۔ اور آپ دیکھتے ہیں آج بھی کئی قومیں ہیں، پارسی لوگ خاص طور پہ، ان کو میں نے دیکھا بھی ہے کہ وہ کس طرح ستارہ پرستی کرتے ہیں، اور کیسے وہ چاول اور اس طرح ستاروں کی طرف پھینکتے ہیں، اور چاند کو بھی پوجتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب وہ چھپ گیا، قال لا احب الافلین، فرمایا میں پسند نہیں کرتا چھپنے والوں کو۔ اب چھپنے والوں کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا ابھی کہ جو ظاہر ہو کے پھر غائب ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے جو چھپی ہوئی ہے، تو ہم اس کو اس کے اندر نہیں شامل کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتہ چل گیا کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھیں آیت نمبر 74 میں ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کی نفی کر دی، اس کو ریجیکٹ کر دیا، اب اس کے بعد اپنی قوم میں آ کے یہ جو ستارہ پرستی ہے اس کو بھی گمراہی کرا دے دیا کہ نہیں یہ تو صحیح ہے ہی نہیں، اس لیے کیونکہ جو چھپ جائے، آپ خود ہی بتائیں نا وہ رب کیسے ہو سکتا ہے، جو ڈوب جائے، ڈوبنا مینس ڈکلائن ہونا، تو جو ڈکلائن ہو جائے، جس کو زوال آ جائے، ڈوبنا زوال ہے، جس کو زوال آ جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟
جو نظروں سے جس کی نظروں سے سارے اوجھل ہو جائیں. جب ستارہ ڈوب گیا اس کو تو نہیں پتہ چل رہا کہ اس کی نظروں سے سب اوجھل ہیں, وہ پھر کسی کی نگہبانی نگرانی کیسے کرے گا؟ رب تو سارے جہان کی نگہبانی کرتا ہے, وہ ہی اگر غائب ہو جائے گا کون پروٹیکٹ کرے گا, کون ٹیک کیئر کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ رب نہیں ہو سکتا. اور یہ تو ظاہر ہے ایک قانون میں ایسے لگتا ہے بندھے میں ہیں جو ایک ہی ٹائم پہ نکلتے ہیں, ایک ٹائم پہ غروب ہوتے ہیں, ایک ہی رفتار سے چلتے ہیں, ایک ہی ٹریک پہ چلتے ہیں. اس کا مطلب کوئی ہے جو ان کو چلا رہا ہے ایسے, کوئی ہے جو ان کا جس کے حکم کے اوپر یہ سارا کام کر رہے ہیں. تو یہ مخلوق ہیں, یہ خالق نہیں ہو سکتے ہیں. اب یہ کس لیے وہ بتا رہے ہیں؟ تاکہ یہ لوگ یہ سوچیں اس بات کو, دیکھیں کسی کے سامنے کھڑے ہو کے اس طرح کی بات, تو تاکہ اس کی ذرا عقل کو جھنجھوڑا جائے کہ یہ کیا کر رہے ہو. انہیں ستاروں کے پتہ انہوں نے بت بھی بنائے ہوئے تھے اور ان بتوں کو بھی پوجتے تھے, یعنی انتہا سے زیادہ وہ لوگ شرک میں مبتلا تھے. آج جب کھدائیاں وغیرہ ہوئی ہیں ان ایریاز کی جہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے, تو جو نیچے سے نکلتے ہیں کھدائیوں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں, پتہ چلتا ہے کہ انتہائی بت پرست قوم تھی. اللہ اکبر. تو ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے ان کو سمجھا رہے ہیں, آپ دیکھیں. باپ کو جب کہا تو ڈائریکٹ کہہ دیا کہ تم اور تمہاری قوم جو ہے وہ کھلی گمراہی میں. یہاں پہ آ کے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ کھلی گمراہی میں, کیوں ان کو کیوں نہیں یہ کہا؟ اس لیے کہ ایک ہر ایک کو یعنی سمجھانے کا, بتانے کا, تبلیغ کرنے کا الگ الگ طریقہ, الگ الگ موقع ہوتا ہے, الگ الگ آپ میتھڈ یوز کریں گے. کسی جگہ پہ نرمی, کسی جگہ پہ سختی, کسی جگہ موقع دیکھ کے ریزننگ کے ساتھ, کسی جگہ کھلم کھلا, ٹھیک ہے. تو یہاں سے علماء نے یہی چیز کو ڈرائیو کیا ہے کہ دیکھو ایک ہی طریقہ نہیں اپنایا کہ ان کو بھی جا کے کہہ دیں دیکھو اس طرح سے, اور یہ دیکھو یہ تم کیا کر رہے, یہ ایسے نہیں کرنا. نہیں, ان کو ریزننگ دی اور ان کی عقل کو اپیل کی, کرنے والی بات کی. فلما را القمر بازغا, پھر جب اس نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا, قال هذا ربی, کہا یہ ہے میرا رب. فلما افلا, پھر جب وہ بھی چھپ گیا تو کیا کہا؟ قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الظالمين. تو تب جب ڈوبتا ہوا اس کو بھی دیکھ لیا کہ یہ بھی چھپ گیا, کہا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی ضرور ہو جاتا گمراہ قوم میں. اب آپ خود سوچیں, ان کی پوری قوم میں کوئی ایک بھی توحید پہ نہیں تھا, پوری قوم میں. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے کہ ایک ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا کھڑے ہیں, پوری قوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو فوراً ایمان لے آئی تھی حضرت خدیجہ, فوراً آپ کے کزن حضرت علی ایمان لے آئے تھے, ابو بکر صدیق ایمان لے آئے تھے, ان کی قوم میں کوئی بھی آگے نہیں بڑھا. جب نکلے تھے اس قوم کو چھوڑ کے تو صرف اپنی بیوی سارا اور لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے, صرف یہ دو لوگ ساتھ تھے. یعنی امیجن کہ اتنی بڑی قوم میں کسی کو بات سمجھ نہیں آئی, لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے موقف سے نہیں ہٹے کہ اب یہ سارے اتنے سارے لوگ اگر اس طرح ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے پھر. اللہ اکبر, کہ اگر اللہ نہ مجھے ہدایت دیتا ہے, یعنی وہ نہ میری رہنمائی کرتا, وہ مجھے راستہ نہ دکھاتا, تو میں بھی انہی میں سے ہو جاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہدایت کس سے مانگنی چاہیے؟ پھر اللہ سے ہی مانگنی چاہیے. اگر اللہ ہدایت نہ دے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے سچے دل سے جب ہم مانگا کریں تو سچے دل سے مانگیں, اہدنا الصراط المستقیم. اور دیکھیں فرمایا کہ میں ضالین گمراہوں کی قوم میں سے ہو جاؤں گا, یعنی میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا. یہ جو سارے ایک طرف گمراہ چلے ہوئے میں بھی انہیں میں سے ہو جاؤں گا. فلما را الشمس, اب دیکھیں انہوں نے سورج دیکھا, کوئی پہلی دفعہ تو نہیں دیکھا ہوگا نا, پہلے بھی تو روز سورج نکلتا ہی تھا, کوئی آج تو نہیں دنیا میں آئے. اس سے پتہ چلتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک دم دیکھ کے وہ اٹھ ٹک گئے, اچھا یہ سورج ہے یہ تو میرا خدا ہو, نہیں ایسا نہیں ہے. اور پھر ان کو لگا کہ اچھا نہیں یہ ڈوب گیا ہے تو میں اس کو نہیں بناتا خدا, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. صرف وہ ان کو دکھا رہے ہیں کہ اب کیا ہے, اب یہ دیکھا کہ سورج ہے, یہ چمکتا ہوا نکلا. قال هذا ربي هذا اكبر, اب وہ سورج کو بھی چونکہ پوچھتے تھے, اچھا یہ ہے میرا رب, یہ تو سب سے بڑا ہے, ہاں اسی لیے یہ میرا رب ہوگا, جب ایسے انسان کہتا ہے نا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے اندر. اب دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چل رہے ہیں, پہلے چھوٹا پھر بڑا پھر بڑا. اب بڑے کو دیکھ کے, اب بڑا دیکھتے ہی انسان ہر بڑے سے متاثر ہو جاتا ہے نا, جس کو دیکھتا کہ یہ بڑا ہے اس کے سامنے جھکنے لگتا ہے. آج بھی سورج پرست لوگ ہیں دنیا میں, سورج کو پوجتے ہیں. تو یہ اس کو دیکھ کے یہ فرمایا, فلما افلت, جب وہ بھی چھپ گیا, قال یا قوم انی بریء مما تشرکون, پھر اب صاف واضح طور پہ کہہ دیا اے میری قوم میں بری الذمہ ہوں, میں شرک نہیں کرتا. میں یعنی فوراً اظہار کر دیا بیزاری کا کہ ان جھوٹے معبودوں سے میرا کوئی تعلق نہیں. یہ تو کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں, ان کا کیا ہے. یہاں سے انہوں نے بتا دیا شرک مجھے گوارا نہیں. اور مشرکین مکہ تم بھی سن لو کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ میں شرک سے بری ہوں. انہوں نے دیکھ لیا کہ جو تھوڑی دیر کے لیے چمکتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے, وہ کیسے ہلا ہو سکتا ہے. ڈوبنے والا کبھی معبود نہیں ہوتا. اب آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی جو ذات کا تعارف کرایا ہے وہ کیا کرایا ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, جو ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا, وہ ڈوبنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسے تھکن نہیں آتی, اسے نیند نہیں آتی, اسے اونگ نہیں آتی, اسے آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ڈوبتے ہیں پھر نکلتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ انہوں نے ایک میتھڈ اپنایا تھا, یہ ایک طریقہ تھا ان لوگوں کو بتانے کا, دلائل دے کے پھر کنکلوژن دیا اینڈ میں کہ میں شرک نہیں کرتا, میں اس شرک میں بری ذمہ ہوں. اچھا ان کو نہیں کہا تم شرک بند کرو, اپنے آپ کو اس لیے کہا. ایک دم یہ کہنا بھی ہو سکتا تھا نا یہ شرک نہیں کرو یہ غلط ہے یہ نہیں, اپنے آپ کو بتا دیا بھائی میں تو نہیں کرتا تاکہ تم بھی نہ کرو. یہ بھی دیکھیں ایک طریقہ ہے نا. ٹھیک ہے, تو مبلغ جو ہوتا ہے نا, جو دائی ہوتا ہے لوگوں کو بلانے والا, وہ ایسی چیزیں نہیں کرتا, ایسے کام نہیں کرتا کہ لوگوں کو ضد میں لے آئے اور کہے نہیں بس میں نے تو حق بتانا ہے, میں تو بس کسی سے نہیں ڈرتی, میں تو ایسے. اور ہم جذباتی اصل میں اتنے زیادہ ہیں نا کہ ہم ہر چیز میں اتنے وہ ایموشنل ہو کے ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں اور عقل استعمال نہیں کرتے. کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے عقل کے ساتھ سمجھ کے ساتھ کیسے ان کو دلیل دے دے کے سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلے تاکہ وہ ضد میں نہ آئیں, تاکہ ان کو سوچنے کا موقع ملے, تاکہ اندر سے ایک آواز آتی ہے واقعی بات تو صحیح کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب دائی کا صرف یہ کام نہیں ہوتا لے کے کسی کے منہ پہ مار دے یہ لو حق یہ ہے اب تم جو چاہے کرو, یہ لو بس, یہ بس میں نے تو کہہ دی اپنی بات, اب مجھے نہیں پرواہ تم مانتے ہو نہیں. ایسا انداز بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کے لیے افیکٹو ہو, جو لوگ سمجھ سکے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت نوٹ کرنے کی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی ساری کنورسیشن سے جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کس طرح ہم نے جب تبلیغ کرنی ہو, ہم نے جب لوگوں کو بلانا ہو تو ہم کیسے طریقے کے ساتھ, کس طرح کون سے جو لیٹسٹ میتھڈز ہیں, کس طرح سے ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو حق کی طرف بلائیں. اور پھر کیا فرمایا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, میں تو نے تو اپنا رخ کر لیا, کس طرف اپنے چہرے کو کس طرف کر لیا, اس ذات کے لیے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. یکسو ہو کے میں صرف اس کی طرف فوکسڈ ہوں. وما انا من المشرکین, صاف طور پہ فرما دیا میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اب اس سے بڑا کیا دلیل ہوگی کہ شرک, کہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے انتہائی نفرت کرنے والے تھے. وہ تو اپنی بیٹے کو اور اپنی بیوی کو بھی یہاں پہ اس جگہ پہ چھوڑ کے گئے تھے کہ یا اللہ شرک سے یہ دور رہیں. توحید جو ہے نا وہ عقیدے کی روٹ ہے سمجھ لیں, اگر روٹ کو کیڑا لگ گیا, یہ کیڑا ہے شرک کا, اگر اس روٹ کو کیڑا لگ گیا تو آگے پودا کیسے اگے گا. اگر اگ بھی گیا جو اس کے اوپر برانچز لگیں گے, جو اس کے اوپر فروٹ لگے گا وہ کیڑے والا ہوگا. یعنی اعمال پیور نہیں ہوں گے, اعمال انفیکٹڈ ہوں گے. سمجھائی بات, تو عقیدے کو صحیح رکھنا کتنا ضروری ہے. اور یہاں پہ ایک اور اہم بات بہت اہم ہے, اس سے متعلق کہ دیکھیں ستارہ پرستی وہ لوگ تو کرتے تھے، ستاروں کو پوچھتے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا آج بھی لوگ ستاروں کو خدا مانتے ہیں اور مطلب اس طرح کی پوجا پاٹھ ان کی کرتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی، استغفر اللہ، کہ ہم بھی ایک شرک کرتے ہیں جس وقت ہم ستاروں سے اپنی قسمت کے حال معلوم کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جب آپ ستارے کو سمجھ لیتے ہیں، یہ جو ہوروسکوپس وغیرہ نا، ان میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں ان کی جو گردش ہے، ان کی جو موومنٹس ہے، یہ ہیومن لائف پہ اثر انداز ہوتی ہے، اس کو افیکٹ کرتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے کہ ستارہ بھی میری زندگی کو متاثر کر سکتا ہے، ستارہ بھی میرا نفع اور نقصان کا مالک ہو سکتا ہے، اس کی یہ گردش مجھے ایسا کر دے گی، اگر ایسا ہوگا تو پھر میرا ایسا ہو جائے گا، میری زندگی میں کامیابی ہو سکتی ہے اگر زحل مشتری میں داخل ہو گیا، فلانا اس کے اندر چلا گیا، تارد فلانا جگہ، پتہ نہیں اس طرح کی کتنی ساری باتیں آپ پڑھتے ہیں کہ جو یہ ستاروں کی اس کے اندر لکھی ہوتی ہیں۔ یہ کیا شرک نہیں ہے؟ کیا اس کو نہیں سمجھتے آپ شرک؟ ابراہیم علیہ السلام شرک کی جڑ کاٹ رہے ہیں، یہ سب بتا رہے ہیں کہ ستارہ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، اور ہم آج شیطان دیکھے ہمیں کس طرح سے شرک کراتا ہے کہ بھی ستاروں سے حال معلوم کرو، تمہارا ہفتہ کیسا گزرے گا، تمہارا یہ کام کیسا ہوگا، تمہاری زندگی کیسی گزرے گی، تمہارے لیے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کیسے ستارہ ہمارے لیے کر سکتا ہے؟ ہم نے پھر نفع نقصان کا مالک تو اللہ کو نہیں بنایا۔ ایک بات اور آپ کو اس میں چلتے چلتے یہ بتا دوں کہ اس وقت کرسچینٹی میں کسی سے بات ہوئی تو اس نے کہا، بہت پریکٹسنگ کرسچن چرچ جانے والا، تو اس نے کہا بھائی دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں، باقی چیزیں تو ٹھیک ہے، گاڈ سے تم ہیلتھ مانگو، گاڈ سے تم پیسے مانگو، لیکن یہ جو نفع نقصان ہے نا، اس کا گاڈ سے کیا تعلق؟ اٹ ہیز سو مینی ویریبلس، یہ اس کا کوئی گاڈ سے تعلق نہیں، وہ تو ہم خود ہی کرتے ہیں، جو ہم خود ڈیلنگ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کوئی ہمیں ہرٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا کوئی ہمیں فائدہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، اس کا تو گاڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل انہوں نے اپنے دین کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی پوری حکمرانی اور پوری ملکیت یہ نہیں مانتے۔ استغفر اللہ ربی، اگر ہم بھی یہ کہیں کہ اللہ مالک تو ہے آسمانوں اور زمین کا، تو یہ تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ مالک ہے، یہیں پہ تو آ کے ٹانگ ٹوٹتی ہے، یہیں پہ تو آگے پرابلم سٹارٹ ہوتی، جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نفع اور نقصان کا مالک جو ہے نا وہ کسی اور کو سمجھ لیتے ہیں، وہ ہمارا فائدہ کر سکتا ہے، فلاں ہمارا نقصان کر سکتا ہے، فلاں ہماری تقدیر بدل سکتا ہے، فلاں ہمارے لیے ہماری حاجتیں پوری کر سکتا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، ہمیں اس مشکل سے نکال سکتا ہے، یہیں پہ تو آ کے مشکل ہے۔ یہ توحید نہیں ہے جب انسان پارشلی بس اتنا تو حد تک سمجھے کہ ہاں بس اتنی حکمرانی اللہ کی، باقی حکومت ہماری اپنی یا فلاں کے ہاتھ میں ہے، ہماری یہ ساری چیزیں۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے الگ ہو کے، یہ ورڈ جو حنیف ہے نا اتنا زبردست ہے، یعنی وہ فوکسڈ تھے، فوکسڈ۔ ایک تو یہ کہ کوئی دنیا کی طاقت ان کو ہلا نہیں سکتی تھی، نہ وہ لوگوں کی مخالفتوں سے گھبرائے کہ یہ ساری قوم ایک طرف، میں کدھر ایک طرف کھڑا ہوں گا ان کے مقابلے میں، میں کیسے یہ سسٹین کروں گا، نہ کسی کی تنقید نے، کسی کی باتوں نے ان کو، ایسی ہرٹنگ باتوں نے یا کسی کے طنز نے یا کسی کی تعریفوں نے، کوئی چیز ان کو ہلا نہیں سکتی تھی، کسی کی مخالفت ان کو ہلا نہیں سکی، روک نہیں سکی۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا یکسو ہیں بتائیں؟ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں دین کے کام میں ہی لے لیں، سمجھ لیں، اگر تعریف کر لی کسی نے کام تیز ہو گیا، اگر کسی نے تنقید کر دی کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں، اتنے ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں کہ بس وہ کام ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں وہ کتنے فوکس تھے، ہلے نہیں، وہ اپنا وطن چھوڑ دیا، ہر قربانی دے دی، مگر توحید کے راستے سے ان کو کوئی چیز نہیں ہٹا سکی۔ ہمیں تو تھوڑی سی ڈسٹریکشن ہو، تھوڑی سی ہماری زندگی میں چینج آ جائے، سب سے پہلے ہم دین کو خیر بات کہتے ہیں۔ کوئی غم پریشانی زندگی میں، کوئی سفر ہے، کوئی موو ہے، کوئی چیز ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم حنیف نہیں ہیں، وہ حنیف تھے، ان کو کوئی چیز ہلاتی نہیں تھی، کوئی اٹریکشن یا ڈسٹریکشن ان کو متاثر نہیں کرتی تھی، کوئی لوگوں کی اپریسیشن ان کو چاہیے نہیں تھی آگے چلنے کے لیے، وہ بے نیاز تھے لوگوں سے. ہمیں کبھی یہ ہو جاتا ہے فلاں ہم پہ حملہ نہ کر دے، ہائے ہمیں نقصان نہ دے دے، اب کیا ہوگا اگر وہ، آج کل تو یہاں پہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، ہمیں کہیں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کوئی ہمارے پر کوئی ایسی بات نہ کہہ دے، ہم جب باہر جائیں کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جس سے میری ذات کے اوپر کوئی یعنی مجھے تھوڑا سا کوئی تکلیف پہنچ جائے، میں تھوڑی سی ہرٹ ہو جاؤں، تو میں اس سے بھی بچنا چاہتی ہوں، میری جان نہ کوئی لے لے، میں نے جان بھی میری انسانوں کے ہاتھوں میں ہے. تو پھر ایسے ہمارے حالات ہیں تو پھر ہمیں جزا بھی پھر ویسی ہی ملے گی نا، انعام کیا ملے گا ہمارے ان کاموں کے اوپر. اتنے شیکی ہیں ہم، حنیف شیکی نہیں ہوتا، اس نے فوکس جسٹ ود ون مائنڈ از فوکسڈ کہ یہ میرا گول ہے، میں نے بس اچیو کرنا ہے، میں نے اس ڈائریکشن میں ہونا ہے. آئی ڈونٹ کیئر کہ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، وہ نہیں کیئر کرتا. حنیف جو ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے اللہ کے راستے میں. دیکھیں آپ یہاں پہ توحید پہ وہ قائم تھے نا، اس میں حنیف تھے، پھر ان کا ہر کام اللہ کی خاطر تھا، وہ صرف اللہ کو مالک سمجھتے نہیں تھے، ذات میں ہستی میں ایک ایک نہیں سمجھتے تھے، ہر چیز میں ڈرتے تھے تو صرف اللہ سے، ان کو لوگوں کا ڈر نہیں تھا، اسی لیے تو آگ میں بھی پھینک رہے ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، ان کی امید اللہ سے تھی، ان کا بھروسہ اللہ پہ تھا، یکسوئی تھی ان کے اندر. ہمارے اندر یکسوئی کہاں ہے، کہاں چلی گئی یکسوئی، نہ ہمارے بچوں میں نہ ہم میں ہے، کہ ہم فوکسڈ ہو کے کوئی کام کر سکے. اگر آپ اتنا ہی دیکھ لیں، ایک درخت آپ ایک دن یہاں لگائیں، پھر اس کو تھوڑے دن بعد آپ کا جی بھر گیا، آپ اٹھار کے اس کو آپ کہیں اور لگانا شروع ہو گئیں، اب وہاں پہ کچھ مہینے لگا رہا، پھر آپ نے کہا نہیں یہاں پہ نہیں ٹھیک، اب کہیں اور. ہماری حالت اسی طرح ہے، کیا ایسا درخت کبھی بھی جڑ پکڑ سکے گا، کیا کبھی گرو کر سکے گا، کیا کبھی پھل دے سکے گا؟ ہمارا حال یہی ہے، آج ہم یہاں پہ ہیں اس کورس میں ہم آ گئے، کل کسی اور جگہ بیٹھے ہوں گے، پرسوں کسی اور جگہ چلے جائیں گے، ترسوں کسی اور جگہ پہ ہوں گے، تو کہاں جڑ پکڑیں گے، یکسوئی تو ہے ہی نہیں. فوکسڈ ہونے کے لیے، حنیف بننے کے لیے نا، آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، آپ کو اپنے آپ کو جما کے رکھنا پڑتا ہے، حالات کچھ بھی آئیں میں نے نہیں راستہ چھوڑنا. اور غیر ضروری چیزوں کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے حنیف بننے کے لیے، کیونکہ وہ فوکسڈ ہے نا ایک ٹارگیٹ پہ، اس کو نہیں پرواہ یہ جو چیزیں ادھر ادھر کی ہیں، وہ اس کو ڈسٹریکٹ نہ کرتی ہیں، نہ اپنے اندر انوالو ہونے دیتی ہیں.